الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد تھوڑا سا ذکر کریں گے کلمہ شریف کا ورد کریں گے بلکہ ایک تسبیح کر لیں گے انشاءاللہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب ذمہ داریاں اس سے ختم ہو جائیں گی بلکہ اس کلمے کی برکت سے اس کلمے کے ورد کی برکت سے 100 مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ اسے منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی اعمال صالحہ نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور حدیث پاک میں ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں یہ شعر پڑھا کرتے تھے نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے اور جو روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے فرمایا کہ لا الہ کی کاٹ اتنی تیز اور اتنی تیز رفتار ہے کہ عرش اعظم پر اگر اللہ کو نہ پاتی تو اس سے بھی آگے نکل جاتی ایسی زبردست دولت اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عطا فرمائی ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا بمقابلہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو قیمت کے اعتبار سے یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اتنی زبردست دولت مسلمان کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمے کو مکمل کر لیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درمیان میں ہمارے حضرت والا خواجہ صاحب کے 3 شعر پڑھا کرتے تھے وہ بھی پڑھوں گا جس کو یاد ہو ساتھ پڑھ لے نہیں تو سن لے اور پھر یاد کر لے اور ایک بات ضروری یہ بتانی ہے کہ یہ کلمہ شریف کا اکٹھے ہو کر پڑھنا کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے شریعت نہیں ہے لیکن یہ اس نیت سے پڑھا جا رہا ہے کہ مجھ کو بھی اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو جمع ہونے والوں کو طریقہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے کلمہ شریف پڑھنا سکھایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تنہا یاد فرماتے ہیں اور جب بندہ مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجمع میں یاد فرماتے ہیں یعنی اپنے مقربین میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں مسلمان جمع ہوں اللہ کے لیے تو ہر مسلمان کے قلب میں کلمے کا نور ہوتا ہے اعمال صالحہ کا نور ہوتا ہے تو جس طرح ایک چراغ کے ساتھ کئی چراغ جلا لو تو روشنی بڑھ جاتی ہے اسی طرح کلمے کا نور بڑھ جاتا ہے مجمع میں تو اس سے ایک دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے اور ہر شخص ایک دوسرے کو ولی اللہ سمجھے اپنے کو کمتر سمجھے دوسرے کو ولی اللہ سمجھے اور یہی سمجھے کہ اس کے کلمے کے نور سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہنا ضروری نہیں الگ الگ اپنا اپنا ذکر کرنا چاہیے لیکن اگر آواز مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کلمہ شریف کے ورد کا طریقہ ہمارے حضرت نے یہ بتلایا کہ لا الہ کہتے وقت یعنی جب لا الہ کہیں گے اس وقت دائیں طرف کو ہلکا سا جھوم جائیں سر کو ضرب نہ دیں، سر کو نہ ہلائیں، بلکہ جسم کو ہلائیں ہلکا سا، جیسے جھومتے ہیں ذکر کے لیے، جیسے ایک نرم و نازک ٹہنی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو تو کیسے جھومتی ہے، اس طرح جھومیں۔ سر کو حرکت نہ دیں، چہرے کو ادھر ادھر نہ کریں، کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ طبیعتیں کمزور ہو گئی ہیں، قوا کمزور ہو گئے ہیں، سر کو ضرب دینے سے دماغ کو جھٹکا لگتا ہے۔ اور دوسرا، جب اللہ کہیں گے تو لا الہ کہتے وقت تو یہ تصور کریں کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ جو ہے عرش اعظم تک پہنچتی ہے، تو ہماری لا الہ عرش اعظم تک پہنچی۔ اور اللہ کہتے یہ تصور کریں کہ عرش اعظم سے یہ نور کا ایک ستون نکل رہا ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ اور بہت زیادہ دھیان کو مرکوز نہ کریں، ہلکا سا دھیان رکھیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت نے ایک اور حدیث سے بتلایا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ جو پڑھ لے اور کسی کو بخش دے اس کا ثواب تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اسی میں نیت کر لو کہ جب اپنا روزانہ کا معمول جو ذکر کا ہے جب اس میں 70,000 کلمہ پورا ہو جائے تو اس کو کسی کو ایصال ثواب کر دو، اپنے مشائخ کو، والدین کو۔ اور ایصال ثواب ایک سے زائد لوگوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، کئی لوگوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین، اولیاء کرام، اپنے والدین، سب کو بخش دیں تو انشاءاللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ تقسیم ہو کے نہیں ملے گا بلکہ ہر شخص جس کو ایصال کیا گیا ہے اس کو پورا پورا اجر و ثواب دیں۔ تو یہ بھی کرنا چاہیے روزانہ اپنے مشائخ کو بھی، جو کچھ تلاوت ہو جائے، ذکر و اذکار ہو جائے، اپنے مشائخ کو بھی اس کا ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ قبول فرما لیجیے اور اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور تمام تابعین تبع تابعین اور اولیاء کرام ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو عطا فرما دیجیے اور اس کی برکت سے ہمارے قلوب کو تمام غیر سے پاک فرما دیجیے اور اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو بھر دیجیے۔ یہ 40 احادیث تو مشہور ہیں چہل حدیث کے نام سے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص، جس کا مفہوم حدیث پاک کا کہ جو شخص امر دین کی 40 احادیث خود یاد کرے، دوسروں کو پہنچائے یا اس کو چھاپنے میں یا کسی طرح سے بھی لوگوں کو پہنچانے کا ذریعہ بنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کیا ہے اس کی بشارت صحیح دکھانا، وہ تو ہے بھی نہیں، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اس کا حشر علماء میں ہوگا، دیکھو وہ یہ کھولیے گا ڈیسک، اس میں کوئی کاغذ ہوگا رجسٹر جو حدیث شریف کا مفہوم صحیح صحیح بیان کرنا چاہیے، اس میں اپنی مرضی اپنی رائے اپنا خیال کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ رجسٹر جیسے کاغذ ہے نا اس میں ایک ہوگا۔ وہ لکھا ہوا پینسل سے لکھا ہوا کاغذ اس کے نیچے ہوگا. ہاں اسی طرح کا. کاغذ نہیں خالی, دیکھیں اس کے اندر تو نہیں. دونوں طرف دیکھیں, اس طرف نہیں ہوا. کیا ہے وہ؟ نہیں, کہاں چلا گیا؟ لکھا ہوا کوئی کاغذ نہیں اس میں, پینسل سے لکھا ہوا. شریف ہے اور یہ دونوں احادیث سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے تالیف کی تھی اس میں سے لی گئی ہیں. ایک حدیث کی روایت یہ ہے کہ روز قیامت فقیہ اٹھائے جانے اور شفاعت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا آسان نسخہ ہے یہ. تو فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترجمہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص میری امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیثیں حفظ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں فقیہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا. یہ الفاظ سے فرق پڑ جاتا ہے, میں اپنے طریقے سے بیان کرتا اس میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. قیامت کے دن فقیہ اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چاہے کسی طرح سے بھی اس میں تعاون کرے, حفظ کر لے یا اس کو پڑھ لیا کرے یا دوسروں کو پہنچا دے, چھاپ کر پہنچا دے یا کسی بھی طرح سے زبانی پڑھ کر سنا دے, سب اس میں شامل ہیں. تو یہ 40 احادیث میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, اس کا مفہوم ہم ذہن میں کر لیں تو انشاءاللہ اس کی روح حاصل ہو جائے گی. اصل مقصود تو عمل ہے. حدیث شریف نمبر 1 ہے, انما الاعمال بالنیات, سارے عمل نیت سے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو صحیح نیت سے, یعنی اس سے محض اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا, اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہوگا. اگر نیت صحیح نہیں تو وہ عمل فاسد اور مردود ہوگا, یعنی قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری حدیث ہے, حق المسلم على المسلم خمس, رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. سلام کا جواب دینا نمبر 1, سلام کا جواب دینا, یعنی سلام کا جواب دینا واجب کے حکم میں ہے. اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے سلام کیا اور اس کا جواب نہیں دیا تو گناہگار ہوگا. مریض کی مزاج پرسی کرنا, کوئی مریض ہو چاہے کیسا بھی ہو, رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو, اس کی عیادت کو جانا. اور عیادت کا ادب ایک خاص یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے, بہت زیادہ نہ بیٹھے تاکہ مریض کو دقت نہ ہو یا تیمارداروں کو دقت نہ ہو. تو پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا, دوسرا مریض کی مزاج پرسی کرنا یعنی عیادت کرنا, تیسرا جنازے کے ساتھ جانا, چوتھا اس کی دعوت قبول کرنا. لیکن اگر غالب آمدنی حرام ہو یا وہ شخص واضح طور پر بدکاری میں مبتلا ہو یا دعوت کسی رسم کی ہو یا دعوت میں گناہوں کا کھلم کھلا ارتکاب ہو تو وہاں جانا جائز نہیں. مثلا نامحرم مرد و عورت اکٹھے ہوں, بے پردگی ہو رہی ہو, ایسی جگہ جانا جائز نہیں. تصویر کشی ہو رہی ہو, آتش بازی ہو رہی ہو, گانے موسیقی وغیرہ ویڈیو بن رہی ہو, ایسی جگہ جانا بھی جائز نہیں ہے. اور پانچواں حق ہے چھینک کا جواب, یعنی جب کوئی آدمی چھینکے اور اس پر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب ہے یرحمک اللہ, یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا. خالف المشرکین وفر اللحا واعف الشوارب. ترجمہ: مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو اصح الکتاب ہے. معلوم ہوا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, اور اس کو ایک مٹھی سے کم پر کترانا یا منڈانا دونوں حرام ہے. اور معلوم ہوا کہ یہ مشرکین کی وضاقت ہے داڑھیوں کو منڈانا یا چھوٹا رکھنا, اسی لیے آپ نے مشرکین کی مخالفت کرنے میں داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا. اور مونچھوں کو کٹاؤ, یہ حکم ہے. مونچھوں کا سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ اس کو بالکل باریک کر لیا جائے مشین سے یا قینچی سے. اور اگر مونچھ رکھنی ہو تو جائز تو ہے, لیکن اس کا جو اوپر کا ہونٹ ہے ہمارا, اس کا جو طرف آخر کہلاتا ہے یعنی سفید کنارا, یہ والا, یہ نہیں ڈھکنا چاہیے کسی وقت بھی, ایک بال بھی اس کے اوپر نہ آئے. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور لمبی مونچھ کی تعریف بذل المجہود میں یہی آئی ہے کہ یہ اوپر سے نیچے لٹک جائے بال اور سفید کنارے کو ڈھانک لے, لمبی مونچھ آتی ہے. اور چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. حدیث نمبر چار ہے زین العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, یعنی نامحرموں کو دیکھنا, تمام نامحرم کے دیکھنے کو, چاہے براہ راست دیکھیں چاہے موبائل میں یا اسکرین پہ یا کیبل پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے. اور ان میں وہ نامحرم رشتے دار بھی شامل ہیں, مثلا مردوں کے لیے بھابھی, سالی, پھوپھی زاد, چچا زاد, خالہ زاد, ماموں زاد لڑکیاں, جن کو انگریزی میں کزن کہتے ہیں, اور چچی اور ممانی, ان سے بھی پردہ ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کے بھائی یعنی جیٹھ اور دیور, اور تمام پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد اور چچا زاد لڑکے اور پھوپھا اور خالو سب شامل ہیں, خالو سے بھی پردہ ہے. تو ان سے پردہ کرنا, ان سے دوری رکھنا, ان کو نہ دیکھنا, یہ شرع کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اگرچہ اس کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے, لیکن چونکہ یہاں احادیث مبارکہ کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا. اور یہ میں نے بتا دیا. حدیث نمبر پانچ ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اسی کے جو ہے ذیل میں یہ حدیث ہے, اسی کے ضمن میں اسی مضمون کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بد نظری کرنے والے پر. یعنی اوپر جو حدیث گزری ہے نامحرموں کو دیکھنے والے پر رسول اللہ یا دکھانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے. اور لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے جو نامحرموں کو دیکھیں یا اپنے کو دکھائیں, یعنی بے پردہ عورتیں جو برقع نہیں اوڑھتی باہر ایسی نکل جاتی ہیں, یا نامحرموں کے سامنے بے محابہ آ جاتی ہیں, نہ کوئی چادر ہے نہ کچھ ہے, ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. حدیث نمبر چھ ہے ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم تا کہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. یہ حتراسل حدیث قدسی ہے, یعنی حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرمائے اور یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ حدیث قدسی ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نظر یعنی یہی بد نظری جو اوپر سے اوپر مضمون چل رہا ہے, اسی کے ضمن کی یہ حدیث ہے کہ بد نظری ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, زہر میں بجا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے اس کو ترک کیا, یعنی اپنی نظر کی حفاظت کی, نظر اٹھا کے نہ دیکھا, اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پا لے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وجدہ فرمایا یجدو, کہ وہ پا لے گا, اس کو محسوس نہیں کرے گا بلکہ واقعتاً اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی. محسوس چاہے ہو یا نہ ہو, محسوس ہونا ضروری نہیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور وہ پا لے گا اس کو. اور بعض لوگوں نے حضرت کو لکھا کہ ہمیں نظر کی حفاظت کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا چونکہ آپ وہ عالم نہیں تھے جنہوں نے لکھا تھا, حضرت نے فرمایا کہ چونکہ آپ عالم نہیں ہیں اس لیے آپ نے اس کو خوشی سے تعبیر کیا, اور حقیقت اس کی حلاوت ایمانی ہے, یعنی آپ کو حلاوت ایمانی ملی اللہ کی طرف سے. اور ہمارے حضرت اس زمین میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ حلاوت ایمانی عطا فرما دے پھر وہ کبھی واپس نہیں لیتے, اور اس میں اشارہ ہے حسن خاتمہ کا. ایسا شخص جو نظر کی پوری پوری حفاظت کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. حدیث نمبر 7 ہے, لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ترجمہ, اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہ کرے, یعنی لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ ہر معاملے میں رحمت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں, اور قیامت میں بھی ایسے شخص پر رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمائیں گے. حدیث نمبر 8, لا يدخل الجنة قطعة. ترجمہ, چغل خور جنت میں نہ جائے گا, یعنی دخول اولی اس کو نصیب نہ ہوگا, یعنی ایسی باتیں دوسروں تک پہنچانا جس سے جھگڑا اور فساد پیدا ہو. عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے, ادھر کی بات ادھر لگانا اور اس کے متعلق کہنا وہ ایسے کہہ رہی تھی ویسے کہہ رہی, جھگڑا پیدا کرنا, جبکہ حکم یہ ہے کہ دوسرے کی طرف سے اچھا گمان پیش کرو تاکہ ان میں آپس میں محبت بڑھ جائے. یہاں یہ معاملہ الٹا ہے, چغل خوری کرتے ہیں کہ نہیں, ادھر کی بات ادھر کو لگاتے ہیں جس سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے یا ایسی عورت جنت میں دخول اولی اس کو نصیب نہیں ہوگا. الفاظ تو بالکل ظاہر ہیں کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا, لیکن جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے یہی آتا ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر آخر کلمے کی برکت سے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. حدیث نمبر 9, الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا, مطلب یہ کہ قیامت کے دن ظالم کو میدان حشر میں تاریکیاں اس طرح گھیرے ہوئے ہوں گی کہ وہ نور, وہ خاص نور جو مومنوں کو ملے گا, یہ اس سے بالکل محروم ہوگا. حدیث نمبر 10, ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. یہ بھی بخاری, زیادہ تر حدیث بخاری و مسلم سے لی گئی ہیں, اور زیادہ تر احادیث سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لیے گئے ہیں. فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جلے گا, یعنی جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والا لباس, ازار کہتے ہیں اوپر سے آنے والے لباس کو, مثلا جبا ہو وہ بھی اتنا لمبا نہ ہو, ٹخنا اس سے کھلا ہوا ہو, پاجامہ ہو, لنگی ہو, پتلون ہو, جو بھی لباس اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی چادر بھی اڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ٹخنا, جو حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے جلے گا ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی, بڑے گناہوں پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق دے. حدیث نمبر 11, ان اللہ لا يحب المسبلین. یہ بھی اسی ذیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹخنے چھپانے والے سے محبت نہیں فرماتے. حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ غور کریں کہ ٹخنا چھپا کر اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جانا کہاں کی عقل مندی ہے. اور معلوم ہوا کہ ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی, اور عورتوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے, عورتوں کا ٹخنا نہ کھلنا چاہیے. حدیث نمبر 12, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ترجمہ, مسلمان وہی ہے یعنی کامل مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے. سب سے پہلے زبان کو بیان فرمایا, اس لیے کہ سب سے پہلے زبان چلتی ہے, انسان کی زبان بہت جلدی پھسل جاتی ہے, اس لیے حکم ہے کہ ایک تو روایت میں فرماتے ہیں کہ من صمت نجح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی, یعنی بہت سے گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے. دوسرے یہ کہ سوچ سمجھ کر پہلے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم بولنے والے ہیں اس سے ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ناراض تو نہ ہوں گے، پھر وہ بات کہہ دے، اور اگر اس میں خطرہ ہو شبہ بھی ہو کہ اس سے ہمارا مالک ناراض ہوگا، یعنی کوئی گالی دے دی کسی کو، غصہ کر دیا بیجا، کوئی ایسا سخت کلمہ کہہ دیا، تانا دے دیا، تانا دینا بھی بڑا گناہ ہے، کہ کسی کو ماضی کا ہی تانا دے دیا کہ تم ایسے ایسے تھے، تو سب ان سب ایسی باتوں سے جو ہے وہ محفوظ رہے مسلمان. تو یہ مسلمان جو اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا یہ کامل مسلمان ہوگا، اصل مسلمان وہی ہے. اور پھر ہاتھ کو بھی بیان فرمایا کہ ہاتھ سے بھی کسی کو اذیت نہ ہو. ہاتھ میں ہر طرح کی تکلیف آ جاتی ہے، مار پٹائی بھی آ جاتی ہے، کسی کی چیز کو ادھر سے ادھر رکھ دینا جس سے اس کو پریشانی ہو یہ بھی آ جاتی ہے. حدیث نمبر 13، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم رہا وہ سب بھلائیوں سے محروم رہا. مزاج میں نرمی ہو اور شفقت ہو تو ایسا شخص بھلائیوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور جو آدمی سخت خو ہو، سخت گو ہو، سخت عادت کا ہو، لچکدار نہ ہو، تو وہ بھلائیوں سے محروم رہتا ہے. حدیث نمبر 14، لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، ترجمہ، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کو اس کے اسلام دشمنی کی وجہ سے قتل کر رہے تھے، اس کو پچھاڑ دیا اور قریب تھے کہ اس پر تلوار چل جائے. اس یہودی نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل کیا ہوا؟ ایسے بے نفس تھے کہ فوراً کھڑے ہو گئے، اس یہودی کو چھوڑ دیا. وہ بہت حیران ہوا، کہا کہ تم نے مجھے قتل کر رہے تھے، آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے، اور میں نے جب تھوک دیا تو اور زیادہ جوش سے قتل کرنا چاہیے تھا، کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پہلے میں تجھے محض اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، فوراً میں نے تجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہیں رہا تھا، میرا نفس شامل ہو گیا تھا. یہ سن کر وہ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا. تو فرمایا کہ غصہ، اصل پہلوان، اصل طاقتور آدمی، اصل بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے غصے کے وقت. حدیث شریف میں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بہت اہم حدیث پاک ہے، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی جب تمہیں حیا نہیں تو سب گناہ تمہارے اندر پائے جانا کوئی تعجب کی بات نہیں. حیا بنیادی جز ہے ایمان کا. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں، اور جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے. تو فرمایا کہ جس میں حیا جاتی رہے، جو بنیادی چیز ہے گناہوں سے حفاظت کا، بے شرمی کے کاموں سے، تو پھر اس ایسا آدمی ہے بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں اور کوئی تعجب نہیں، بڑے بڑے گناہ ہو کر ڈالے. حدیث شریف نمبر 16، حب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک سب اعمال میں وہ زیادہ محبوب اعمال ہیں جو دائمی ہوں اگرچہ تھوڑا ہو. جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرے، نفل اعمال جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت موقعہ ہیں، وہ تو پابندی سے کرنے ہی ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہی ہیں، لیکن یہ نفلی اعمال کے مطابق ہدایت دی جا رہی ہے مطالعہ، کہ جب بھی کوئی عمل شروع کریں تو اس کو چاہے تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ کریں. جب کوئی نیکی شروع کریں تو اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، ایسے اعمال اللہ کو محبوب ہیں. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انتظار رہتا ہے اپنے بندوں کا. مثلا صبح یہ بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے روزانہ 100 مرتبہ، اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو روزانہ ایک وقت اس کا مقرر ہے. تو جب بندہ اللہ اللہ نہیں کرتا، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ اب میرا بندہ آئے گا اور مجھے یاد کرے گا. تو ایسے وقت میں غفلت جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اعمال اگر تھوڑے ہی ہوں لیکن پابندی کے ساتھ ہوں، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہیں. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، ترجمہ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہم اپنے گھروں کا معائنہ کریں, گھروں کے اندر سے تصاویر کو نکالیں, ڈائجسٹ ہوں, اخبار ہوں, میگزین ہوں یا ایسے کھلونے ہوں جن میں مورتیاں بنی ہوئی ہیں. ایسے گھروں کے اندر سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. آج کل تو لوگوں نے کتے بھی فیشن میں پالنا شروع کر دیے مسلمانوں نے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اس کا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے. ایسے جانور کو گھروں کے اندر بھی ضرورت پالنا, ہاں اگر کوئی پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ شکار کی ضرورت سے پالتے تھے تو جائز ہے, اور اسی طرح ریوڑ کی حفاظت کے لیے پالتے تھے جائز ہے. اپنی جان کی حفاظت کا خطرہ ہو, اپنی جان کا خطرہ ہو تو پالنا جائز ہے, اس کی شرائط علماء سے پوچھ لے. لیکن محض فیشن کے لیے پالنا جو ہے یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اسی طرح تصاویر کا بھی, اور جو ظاہر ہے کہ جن گھروں میں کیبل ہیں ان کو تو پوچھنا ہی کیا ہے کہ اس کے اندر تو بہت ہی, جیسے ابھی پچھلی احادیث گزری ہیں کہ آنکھوں کا زنا بھی ہو رہا ہے, اللہ کی لعنت کا سایہ بھی آ رہا ہے, بد دعا ہے, بد دعا میں جی رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو اپنے گھروں سے ان چیزوں کو نکالنا چاہیے. حدیث میں ہے ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا, تم میں سے میرے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. جو اچھے, جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے نزدیک پسندیدہ ہوگا. حدیث شریف نمبر 19, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. ترجمہ, دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی کہ مسلمان کے لیے قید خانہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے. جنت کی نعمتوں کا اس دنیا کی یہ فانی اور ناقص نعمتوں سے کیا مقابلہ ہے. اس لیے بھی قید خانہ ہے کہ یہاں شریعت کی پابندیاں ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, تو اس میں پابندیاں ہیں. لیکن یہ تھوڑے دن کی پابندیاں ہیں. اس آدمی نے اس کو, ان پابندیوں کو اٹھا لیا اللہ کے لیے, تو انشاءاللہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت اس کا مقدر بن جائے گی. کیونکہ جنت میں کسی قسم کی پابندیاں نہیں ہوں گی, ہر قسم کی آزادی ہوگی اور ہر خواہش پوری ہوگی, اور وہ نعمتیں ملیں گی جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ اپنے محبوب پاک اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اللہ سے ملاقات ہوگی. اس لیے مسلمان کے لیے دنیا مثل قید خانے کے ہیں, اور کافر کے لیے جنت اس لیے فرمایا کہ دوزخ کی تکلیفوں کے مقابلے میں اس کی یہ دنیا جو ہے یہ عیش و عشرت کا مقام ہے, تو اس کے لیے جنت کی مثل ہے کہ جہاں اس پر کوئی پابندی اپنے پر وہ لگاتا نہیں ہے اور جو جی چاہے کرتا رہتا ہے, تو یہ گویا اس کے لیے ایک جنت ہے, لیکن آخر کار اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال, مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. خاندانوں کے اندر بعض بدمزگیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, کسی بات پر حق بات پہ ہو جاتے ہیں, ناحق بات پہ ہو جاتے ہیں, لیکن ان میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے, صلح صفائی کر لینی چاہیے. ہاں اگر کوئی بددین ہو جائے یا کوئی مرتد ہو جائے خدا نخواستہ, تو ایسے لوگوں سے قطع تعلق جائز ہے, لیکن اس کے مسئلہ اپنے طور پر نہیں قیاس کرنا چاہیے, علماء سے پوچھنا چاہیے اور پھر اس سے قطع تعلق کرنا چاہیے, ورنہ ہرگز ہرگز قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو حکم یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو. حدیث نمبر 21 ہے, الغنا غنا النفس, حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے. یعنی دل غنی ہو, کسی کے مال پر نظر نہ ہو, سوا اللہ کے کسی پر نظر نہ ہو, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے اس میں قناعت کرے. حدیث نمبر 22, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا بلکہ راہ گزر رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زیادہ جی لگانا اچھا نہیں ہے. جو زیادہ محنت کے بغیر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو سبحان اللہ, کوئی حرج نہیں, اچھی ہے, آرائش بھی ہو, آسائش بھی ہو, لیکن نمائش کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے جو ہمارے اندر حرص انسان کی فطرت میں ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو اللہ تعالیٰ آسانی سے دے دے اس پر قناعت کرے. اور یہاں فرمایا, پہلا درجہ فرمایا کہ جس طرح مسافر کہیں اسٹیشن پہ انتظار کر رہا ہوتا ہے ٹرین کا یا ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز کا, تو وہاں کوئی بنگلہ گاڑی وغیرہ کا انتظام نہیں کرتا, نوکر چاکر کا انتظام نہیں کرتا کہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرنا ہے. اسی طرح دنیا میں بھی ہمیں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، یہاں بہت زیادہ اہتمام ان چیزوں کا نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ فرمایا اگلا درجہ فرمایا کہ اس طرح رہو جیسے راہ گزر رہتا ہے، وہ تو اتنا بھی خیال نہیں کرتا کہ وہاں دو گھنٹے آرام کر لیں، چلو اسٹے کر لیں، تو اتنی تاکید فرمائی کہ دنیا جو ہے دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حلال نعمت دے، حلال پیسہ دے، اس کو حلال جگہ استعمال کرے، اپنے آرام کے لیے بھی استعمال کرے، اچھا گھر بنانا منع نہیں، لیکن نمائش کرنا اور اس میں ہیرس کرنا منع ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، حدیث شریف نمبر 23 ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ یہ بھی مرض بہت عام ہے، ذرا سی سنی سنائی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی، اور خصوصاً آج کل یہ مرض اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی سنگینی بھی بڑھ گئی ہے کہ میڈیا جو ہے طرح طرح کی خبریں، اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے طرح طرح کی جھوٹی خبریں اس میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ گڑی ہوئی احادیث بھی اس میں آتی ہیں، دین بھی خراب ہو رہا ہے، اور وہ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ آپ اس کو فارورڈ کریں، اور بعضی جھوٹی باتیں اور بھی ملا دیتے ہیں کہ اس کو اتنا فارورڈ کریں گے تو یہ ملے گا اور یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی کوئی احادیث پاک میں ایسی کوئی بات نہیں آتی، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ میسج کو فارورڈ کر دیا 10,000 آدمی، اس نے ایک آدمی نے اپنے سارے کانٹیکٹ کو فارورڈ کر دیا، اس نے اور ہزاروں کو کر دیا، اس نے اور ہزاروں کو کر دیا، تو یہ بہت زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے اس سے۔ تو یہ جھوٹے ہونے کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات، یعنی عادتاً جو آدمی بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دے وہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 24 ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، ترجمہ، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ یہ ایک تو عیب چھپانا، دوسرے یہ کہ یہ غیبت کرنا جو ہے اس میں بھی یہ آتی ہے حدیث شریف کہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں ان کے پیٹھ پیچھے، قرآن پاک میں بھی اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف فرمایا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی بہت برائی آئی ہے۔ تو مسلمان کے عیب کو چھپانا چاہیے، دیکھ لے اگر کوئی ایسا عیب ہے اس میں تو تنہائی میں اس کو جا کر کہہ دے، اور اپنے کو حقیر سمجھے، اس کو اچھا سمجھے اپنے، تب تو اس کو کہنا جائز ہوگا، ورنہ حرام ہے۔ اپنے کو کمتر سمجھ کے اس کو تنہائی میں جا کر بتا دے کہ بھائی یہ چیز تمہارے اندر ہے، یہ اچھی نہیں ہے، خلاف شریعت ہے، یا جو بھی بات ہے اس کو تنہائی میں بتا دے، لیکن لوگوں سے کہتے پھرنا اور اس کو ذلیل کرنا، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو جو ہے جو مسلمان دوسرے کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ حدیث نمبر 25، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتا، کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ حدیث نمبر 26، اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ حدیث شریف نمبر 27، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه، ترجمہ، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو کوئی بھائی کسی کو کوئی ضرورت ہو یا وہ مشورہ لینے آئے تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہو ویسا ہی مشورہ اس کو دے اور ویسے ہی اس کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ حدیث نمبر 28، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق آئے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے اتنے حقوق لے کر آتے تھے کہ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی ان کا حصہ فرمائیں گے، اس قدر حقوق ہیں پڑوسیوں کے، ذرا ذرا سی بات پر لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے اور اس میں کسی کی بخشش نہیں ہوگی. اگر شرک یا کفر پر خاتمہ ہوا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی کبھی بھی. اور والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کی جائز امور میں والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ہم نے حضرت سے سنا ہے کہ جو اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, ان کو ستاتا ہے, تو مرنے سے پہلے جب تک وہ اس کی سزا نہ پا لے گا اس کو موت نہیں آئے گی. اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا, حدیث نمبر 31, من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا. اور جو شخص کسی مفلس یعنی غریب آدمی پر آسانی کا معاملہ کرے گا, یعنی جیسے اس نے قرض وغیرہ لیا ہوا ہے یا اور کوئی معاملہ اس کا لین دین کا ہے, اس پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. کسی مسلمان بھائی کا کام کر دینا اور یا اس کے ساتھ جا کر کام کرا دینا, اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اب غضب الرجال عند اللہ الالد الخصم, کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض جھگڑالو آدمی ہے. جھگڑالو آدمی یعنی حق بات کا بھی وہ انکار کرتا ہے, مانتا نہیں, جھوٹی بات پہ اڑا رہتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض آدمی ہے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی بدعت جو بات قرآن پاک اور حدیث پاک اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کو جو ہے, اور اس کو دین میں داخل کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ بھی دین کا جز ہے, یہ بدعت کی تعریف ہے. اب طہور شطر الایمان, پاک رہنا آدھا ایمان ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ ظاہری اعضا پر پانی بہا دے, بلکہ اس کے ساتھ باطنی طہارت یعنی اپنے دل کو تکبر, حسد اور تمام اخلاق رذیلہ سے پاک کرے. حدیث نمبر 35, احب البلاد الی اللہ مساجدہا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں. حدیث شریف, لا تتخذ القبور المساجد, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ, وہاں نماز بھی نہ پڑھو ان کی طرف رخ کر کے. یا تو قبر کو سجدہ کرنا تو ہے ہی شرک, اور اگر وہاں نماز پڑھیں قبرستان میں وہ بھی مناسب نہیں ہے, اور قبروں کی طرف رخ کر کے تو نماز پڑھنا منع ہے. لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ, نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا. حدیث نمبر 38 ہے, من صلى علی واحدة صلى الله عليه عشرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں. حدیث شریف نمبر 39, اتق المحارم تکن اعبد الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. غور طلب بات یہ ہے کہ گناہ نہ کرنا تو کچھ نہ کرنا ہے, گناہ کرنا تو ایک عمل ہے, اور گناہ سے بچنا یعنی کچھ نہ کرنا یہ تو آسان بھی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے گناہ سے بچ رہے ہیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا عبادت گزار ہوگا یہ شخص. تو یہ دیکھیے کہ ایک طاعت مثبتہ ہوتی ہیں کرنے والے کام, اور ایک طاعت منفیہ یعنی جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ان سے بچ جانا کتنے بڑی عبادت گزاری کا اس میں بشارت ہے. کہ بعض لوگ زیادہ نفل نہیں پڑھتے, زیادہ ذکر و اذکار کرتے نظر نہیں آتے, نیک اعمال کرتے نظر نہیں آتے, لیکن وہ اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے بچاتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے قلب کو بھی گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں, ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف ان کا دھیان جوڑا رہتا ہے. ایسے لوگ ولی صدیق ہوتے ہیں, اپنے وقت کے صدیق ہوتے ہیں. حدیث شریف نمبر 40, انما الاعمال بالخواتیم, سب اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، یعنی انجام اگر اچھا ہو گیا، کلمے پر موت ہو گئی تو تمام نیک اعمال کی جزا ملے گی، اور خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو تمام اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور ان تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی، پورا پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصوصیات میں غنائم کا حلال ہونا، یعنی مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے جہاد کے اندر، پچھلی امتوں پر کسی کو بھی حلال نہ تھا. ایک آگ آیا کرتی تھی اور وہ سارا مال غنیمت لے جاتی تھی، جلا دیتی تھی، لے جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مال غنیمت کو بالکل حلال کر دیا گیا. تمام زمین پر نماز کا جائز ہونا، جہاں بھی کہیں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پچھلی امتوں میں مخصوص عبادت گاہوں میں ہی اللہ کی عبادت کی جا سکتی تھی. تیمم کا مشروع ہونا، یعنی کہیں پانی نہ ملے اور مجبوری ہو، جو شرائط ہیں پانی نہ ملنے کی، تو مٹی سے تیمم کرنا، یہ پچھلی کسی امت میں یہ آسانی نہیں تھی. اذان و اقامت کا مقرر ہونا، نماز میں ان کی صفوف کا بطرز صفوف ملائکہ ہونا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ملائکہ بھی صف بستہ آسمانوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دی گئی کہ جو طریقہ ملائکہ کا ہے اسی طریقے پر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی. جمعے کا ایک خاص، جمعے کی ایک خاص عبادت، یعنی جمعے کا دن بھی اسی امت پر یہ جمعے کا فریضہ فرض کیا گیا، اور اس میں جمعے کے دن ساعت اجابت، یعنی اس دن روایت ہے کہ ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. تو اس میں مختلف اقوال ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام جمعے کا دن مبارک ہے، اور تمام جمعے کے دن میں کسی وقت بھی دعا کی قبولیت کے اوقات مختلف روایت میں مختلف ہیں، اور خصوصاً جو ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے خاص وقت ہوتا ہے. ہم نے حضرت کو بھی دیکھا، اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے خدام وغیرہ کو ہدایت کی ہوئی تھی سب گھر والوں کو، یعنی یاد دلا دیا کریں کہ عصر سے مغرب کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک ضروری اعلان یہ ہے، ان شاء اللہ تعالی آئندہ اتوار 2 اکتوبر کی رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا بیان اردو زبان میں بنگلہ دیش ڈھاکہ سے براہ راست نشر ہوگا، جو یہاں اجرۃ الطالبین میں بھی سنایا جائے گا، کانفرنس والے بھی سن سکتے ہیں اور یہاں مرد حضرات آ کر بھی سن سکتے ہیں. اور ہمارے گھر پر اگرچہ خواتین کے لیے انشاءاللہ ضرور انتظام رہے گا، جس کو سہولت ہو آ کر وہاں سن لے، اور جس کو سہولت نہ ہو اپنے گھروں پر سن لے. اور یہاں ہمارے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم جن کی مسجد اختر ہے، عرفۃ السالکین ہے، ان کی مسجد میں بھی یہ بیان لائیو نشر کیا جائے گا، اور وہاں پر بھی مرد حضرات حاضر ہو سکتے ہیں. خواتین کا معلوم نہیں انتظام ہوگا، اور خواتین کے متعلق وہاں ان کے احباب معلوم کر لیں کہ مرکز تربیت خواتین میں خواتین کے بیان سننے کا انتظام ہوگا یا نہیں، وہاں سے معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. امید تو ہے کہ وہ حضرت کے بیان کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے مسائل آ جاتے ہیں, کتنی باتیں بیان ہو جاتی ہیں, زیادہ نفے کو چھوڑ کر کم نفے کو اختیار کیا. شب قدر میں ہمارے حضرت کا ایک مرتبہ بیان ہوا, حضرت نے فرمایا بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, زیادہ جاگ نہیں سکتا اور عبادت میں زیادہ نہیں کر سکتا, لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا, 100 رکعت سے افضل ہے ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت کر لینا. سوال آگے کریں, جو لوگ سنیں گے عمل میں آئیں گے سب کا ثواب ہمارے اندر پہنچا گیا. یہ اس کو دین کی سمجھ کہتے ہیں, الفقہ فی الدین. حدیث وہ ہے, من یقت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اس کو حکمت عطا ہوئی اس کو بہت زیادہ خیر کثیر عطا ہوئی. چھپوانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ اگر حضرت اجازت دیں گے. میں نے بھی اعلان اس لیے نہیں کیا کہ جب تک حضرت کی اجازت نہ ملے, اجازت مل جائے گی تو انشاءاللہ.
اللہ
یاد کر لیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے, اسی لیے چھپا رہے ہیں کہ جی بی سائز کی ہو. روزانہ اگر معمول بنا لے آدمی پڑھنے کا تو بہت جلدی یاد ہو جائے گی, کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کہ بیٹھ کر ایک حفظ کرنا ہوتا ہے, اور ایک پابندی سے جیب میں رکھ لے, پابندی سے روزانہ اس کو عربی یاد کر لے, مفہوم تو ذہن میں ہو ہی گیا, عربی کو یاد کر لے, زبردست نہیں ہونا چاہیے. روزانہ بس پڑھ لیا کرے خود ہی یاد ہو جائے گی. مختصر مختصر سی کہیں
گے,
اس میں اتنا کام میں نے کیا ہے کہ یہ جو 5 احادیث اس میں سے نکال کر وہ احادیث جو نظر کی حفاظت کے خاص ہیں, کیونکہ اس زمانے کا فتنہ سب سے بڑا یہ ہے, تو اس میں شامل کر لیا حضرت والا جس سے جو سنی ہے. تو 40 حدیث میں مختلف لوگ علماء نے مختلف لکھی ہے, یہ فکس نہیں ہے کہ یہی کوئی بھی امر دین کی کوئی بھی حدیث ہو سب اس میں شامل ہے.